نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر. پیٹ کھانے کو مانتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو. ایک مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے, حلال چیزیں نہیں کھا رہے, بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر, حلق میں کانٹے پڑ رہے اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود, نہیں پی رہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں. اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے, یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی ہے. پرہیز کرتا ہے ایک فوجی, کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جلکو نہیں ہو رہی ہے, لیکن مشق کرے گا تو چاقو چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاقو چوبند رہے اور ایک کوشن پر موو کرے, ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے. اس کی عادت کرنی پڑتی ہے. تو لفظ کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے. اللہ کی بندگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت. مال محبوب ہے, یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا. زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا. قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے, اور ہے زر پرستی بھی شرک ہے, یہ کسی کو پتا نہیں. اور نفس پرستی بھی شرک ہے, یہ کسی کو پتا نہیں. یہ تو وہ موضوع آئے گا انشاءاللہ. لیکن ذہن میں رکھیے, سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ خود مال کی ہے, مال کی محبت. اس کو پھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکات. مال نکالو اور یہ ساری برکات جمع کرنی کس میں؟ حج میں. نماز کی برکت بھی ہے اس میں, طواف ہو رہا ہے, شاعر الہی ہے, اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ زکات کی برکت آ گئی. احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے. روزے میں تعلق زر و شو نہیں ہے نا, اور احرام میں نہیں ہے. تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں. یہ عبادات کس لیے دی گئی؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا, بندہ مومن کا, کہ اسے اللہ کی ہمتن بندگی کی عادت پیدا ہو, صلاحیت پیدا ہو جائے, وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے, اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو یہ جان لیجیے, یہ 4 ستون اور یہ 6. ایک بات میں عرض کر دوں, برا نہ مانیے, اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہو اور اوپر 6 ہونا, تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے, یہ ستون کہے کے لیے کرے تھے. ستون بامانی تبھی ہے جب 6 سپورٹ کر رہا ہو, ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی, باقی اس کی کوئی حادیت نہیں. بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز روزہ حج زکات کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد. وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں, پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں. نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے. جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا. اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے, 6 نہیں. اس کا وائسی ورثہ بھی ہے, 6 ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو. لہذا وہ اللہ کی بندگی ہمتن نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں. کوئی شخص منع پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے, اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے. دونوں چھتیں یکساں غلط. یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا, ستون ہو, نماز ہو, روزہ ہو. جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا, عمود ہے یہ. افلا ادلک یا معاذ براسہ ھذا الامر وعموده بذروۃ السلام منہ. یہ عمود ہے, یہ ستون ہے, یہ ارکان ہے. رکن کہتے ہی ستون کو ہے. ان ستونوں پر پہلی چھت آئی, وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی, عبادت کی, تقویٰ کی, اطاعت کی, جو ہم تن ہوگی, جو ہم وقت ہوگی, ہم وجو ہوگی. یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی, اب اگلے پر آئیے. دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تواصی بالحق, شہادت حق. اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں. قرآن مجید, چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں, عربی فصاحت, بلاغت, ادبیت کی معراج ہے. اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں, ورنہ مروٹنی پیدا ہو جاتی ہے, جی اکتاتا ہے. میر کا ایک مصرع ہے کہ اس پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں, دعویٰ کر رہے ہیں, ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال, ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات. اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں, یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو, لیکن بہت قریب قریب. میں نے بتایا اسلام, اطاعت, تقویٰ, عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کا کی دوسری منزل, اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت, تبلیغ, نصیحت, وعظ, تنقید, تعلیم, انذار, تبشیر, تذکیر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس. بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں. ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں, بھائی تعلیم ہو رہی ہے, تعلیم کا کے لیے ہوتی ہے, وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا. کوئی کتاب لکھ کر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, درس کائے کے لیے ہے, یہ بھی تبلیغ ہے. تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے. اور وصیت, نصیحت, واس, نکاح کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے, آمادہ کرنا ہے. امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, نہیں عن المنکر, اور بدی سے روکنا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. تذکیر کے معنی نصیحت, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تبشیر کے معنی بشارت, یعنی پیٹ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. انذار کے معنی خبردار کرنا, میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر و نذیر بنا کر, خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے. اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر حجت قائم کر دینا. حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے. یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا. اللہ تعالی رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے یہاں نہیں دبئی میں, اس وقت سے دوہرا رہا ہوں, معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے, یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا یا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, رسول کیوں بھیجے جاتے تھے, پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی, اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ چار سوال ہو گئے, چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت, انذار, تبشیر, کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو, چھٹا پارا شروع ہوتا ہے, وہاں یہ مقام ملے گا. بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے, بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں, 16 نام 17 نام 20 نام مل جائیں گے آپ کو, 28 نام. ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں چھٹے پارے کے شروع. تو تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ اے اللہ تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے؟ دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے؟ جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ پھٹ جائے گی, دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی لہذا اس کو چھپائی لو. اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہر جواب دہی کس کے ذمہ ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ بری ذمہ ہو جاتے, اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں تو کوئی ان کے لیے قصور رہ گیا تھا؟ سارا وبال کس پر آتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول. ہاں رسول نے پہنچا دیا, اب رسول بری, تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا. کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ کہیں گے اللہ آئے تھے. اب کوئی عذر رہ گیا؟ اور اگر نہ آئے ہوتے تو کچھ تو عذر پیش کرتے رہے, اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے, ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام پر نہیں آئے. اس دلیل کو, اس عذر کو, اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اتمام حجت اسی کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سمجھیے. فلسفہ نبوت و رسالت یہ اللہ کی ہابی نہیں تھی, یہ اللہ کا ایک فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ نے انسانوں پر حجت جو ہے آخری درجے میں قائم کی. دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا, فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. ہمارے جیسا انسان, وہی دو آنکھیں, وہی دو ہاتھ, وہی دو پاؤں, ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے, کرتے تھے کہ نہیں, تجارت کی سفر کر رہے تھے, کھانا بھی کھاتے ہیں, بھوک بھی لگتی ہے انہیں, تعلق زن و شو بھی ہے, اولاد بھی ہوئی ہے ان کے, ان کو کیوں رسول بنا؟ یہ سب سے بڑی دلیل رہی ہے کفار کی. اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے. اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی, عمل سے بھی ہوتی. سچ بولو تو سب کہہ دیں گے, سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ کم نہ بولو سبھی جانتے ہیں, لیکن کوئی دکاندار ہو اور کم نہ تولے اب حجت قائم ہوگی. اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. کہنا آسان ہے لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں یہ بہت مشکل ہے. انی عبداللہ انا اول المسلمین, میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں. جو حکم تمہیں دے رہا ہوں پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور اگر وہ ہوتے فرشتے تو ہم تو بڑے سقراط اور بقراط سے ہم کہتے ہیں انہوں نے کر دیا تو کون سا کمال ہے, انہیں نہ پیٹ لگا نہ جورو نہ جاتا کچھ نہیں, یہ اگر کر دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے. درمیان تارے دریا تختہ بندم کر گئی, باز بھی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش, پیٹ ہمیں لگا دیا, شا شہوت ہمارے ساتھ چمکا دی، پھر کہتے ہیں دیکھو سیدھے رہو، لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس نے جب وہ سیدھی زندگی گزار کر دکھائی، اب حجت آئی. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا رسالت کس لیے تھی؟ حجت قائم کرنے کے لیے، کسی کے لیے دعوت، کسی کے لیے تبلیغ، کسی کے لیے تلقین، کسی کے لیے نصیحت، کسی کے لیے تذکیر، کسی کے لیے انذار، کسی کے لیے تبشیر، کسی کے لیے امر بالمعروف، کسی کے لیے نہیں المنکر. صحیح. اچھا اب سوچئے، اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا، تو کیا انسان ختم ہو گئے؟ پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ آپ چونک گئے ہوگے، اصلی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ سن لیجئے، یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے. بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی. چودھری رفیع اللہ کوئی عام آدمی تھا؟ کتنی اونچی پوزیشن تک پہنچا؟ کوئی بڑا ہی مبالغہ ہوگا نا جو کھایا. سمجھے بات کری؟ ڈاکٹر عبد السلام کوئی کودن ہے، ان پڑھ ہے؟ چھوٹی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، جو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے. وہ بہت بڑی ٹھوکر یہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی، نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا. انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو جائے؟ یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. بات سمجھ آئی؟ پہلے آدمی کو اسٹیج تیار کرنا پڑتا ہے، تمہید باندھنی پڑتی ہے. تمہید تھی، تمہید وزنی تھی، لیکن جواب غلط تھا. صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت. یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر. اب جواب صحیح آیا، نبی کی ضرورت نہیں. نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی. ابھی تو انسان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوئی تھی کہ کامل ہدایت دے دی جاتی. ایک بچہ ہے پرائمری کا، اسے آپ فلسفہ پڑھائیں گے کیا؟ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے، کیا وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دے گا؟ اس کی اپنی استعداد میں تو چاہیے کہ نہیں؟ ہاں وہ ایم اے کر چکے گا تو فلسفہ پڑھائی اس کو. تو نوع انسانی بھی تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی. حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں انجیل میں آج بھی، نا سفر جو تھا جس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے اپنے حواریین سے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. میں اپنے باپ آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تاکہ اس کو بھجواؤں. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارت دینے کے لیے حضرت مسیح آئے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فصیحان حرم بے توفیق. اسی قرآن میں ہے اب تک کہ جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا بہو پروی کا امیر. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ ترجیح جو قرآن کو دی کیوں دی؟ اہل منطق کہتے ہیں ترجیح بلا مرد دے، بغیر کسی سبب کے ترجیح دینا تو ظلم ہے. آپ دونوں کا حق برابر ہو، آپ کو ترجیح دے دی جائے، ظلم کہیں گے کہ نہیں؟ اس کو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مرجح ہونا چاہیے، ترجیح کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیح دی جا سکتی ہے. تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. مرجح یہ ہے تورات ابھی انٹیریو پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا، انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا، ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا. تو ان کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں ابھی ہدایت نامہ آیا، اس کو محفوظ کر دیا. اب کا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں. اب ہدایت کامل ہو گئی، وہی کی کھڑکی بند. اب کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا. محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا، ہر ہر انسان کو پہنچانا. نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شمار ہوں. منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا وبال کس پر ہوتا؟ دیکھیے یہ وجہ ہے، حضور نے حجت الوداع میں گواہی دی ہے، سوا لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار سمجھنا تھا صحابہ کرام کا، 23 برس کی محنت شاق کا، کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی مشقت، ناقابل تصور مشقت. 3 سال کی شیب بنی حاکم کی محسوری، یوم طائف، یوم احد، غار ثور، میدان بدر، غزوہ احزاب، یاد ہے؟ لیکن 23 برس کی محنت کا حاصل، اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا، بارآور کر دیا، جزیرہ نما عرب سے شرک کا کفر کا خاتمہ ہو گیا. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے کلمہ گو. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشہور خطبہ، آخر میں سوال کیا لا حل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا پورے مجمع نے بیت زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغبۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا. یہ حضور کا عام معمول بھی تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں. ہوتا کیا تھا؟ مجمع بیٹھا، ایک طرف داہنی طرف رخ کیا، بات کی، پھر سامنے رخ کیا، پھر وہ بات دہرائی. جب داہنی طرف رخ ہے بائیں والوں کو نہیں سنائی دے گا، پھر بائیں جانب مخ فرمایا اور بات کر. 3 مرتبہ انما نشهد انك قد بلغت الرسالتا وأديت الامانتا ونصحت الامتا وكشفت الغم. اب اس کے بعد حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، وہ بھی تین مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف. کیا الفاظ ادا فرمائے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اس کو میں کہا کرتا ہوں انگریزی میں، اس کا مفہوم آپ ادا کریں گے، سائی آف ریلیف. ایک بارے گرا تھا کہ تھبک گوشی کا احساس ہو گیا، آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. انا کنتی علیہ کا قول ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہ بھاری بوجھ آج اتر گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا، میری رسالت ہے آفاقی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. سمجھ میں آ رہا، ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی، حق کو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اتمام حجت کے درجے میں، کس پر؟ اہل عرب پر. ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس سے خط پہنچائے نا، اور اس بدبخت نے وہ خط بھی پھاڑ دیا، اسے ہی شائع کر دیتا، پبلش کر دیتا، ہر ایرانی تک پہنچا دیتا تو کم سے کم حضور کا دعوی نبوت تو پہنچ گیا ہوتا، انہیں تو وہیں پھاڑ دیا. تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی؟ رومیوں کو ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے، لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی؟ وہاں تو خط بھی نہیں پہنچا. کیا چینیوں کو ہو گئی؟ کون کرے گا یہ؟ یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو امت کے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں تم پر سے. کل میں نے سورہ حج کی آخری دو آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے مسلمانوں اللہ کے لیے محنت نہ کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے، اس لیے کرو. یہ ذرا میں آیت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر. رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، بری ہو جائیں گے، اب ذمہ داری تمہاری ہوگی. اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم. سمجھ رہے اہمیت؟ کسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اہم مضمون دو مرتبہ ضرور آتا، یہ دو مرتبہ میں نے گنوا دیا. سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں. یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے. میں تواصی بالحق ثابت کر چکا، تین بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے. جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے، یہ حماقت ہے. نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر. میں اس کی سادہ مثال ایک دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو سادہ مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں. آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھوں، کل شام تک یہ کام بھائی ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہو بھائی، اور سعودی عرب کا اقامہ ہو، یہاں کا نہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ نرمی ہے شاید، اور اس کو انہوں نے کہا ہو کہ بھائی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی رسید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی، آپ گرفتار ہو گئے. غصے میں جو آپ کو جملات آئے گی کس پر آئے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے نہیں کیا کام. اگر وہ کہتے بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو آپ کچھ اور کہہ سکیں گے؟ آپ وہ تو بڑی ہو گیا نا، سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغام بر پہ. تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سونپی، تم نے اس کا بتا دی، اور بھائی کی ورثہ کیا ہوگا اگر وہ پیغام بر پیغام پہنچا دے اور اس کا قصور ہو دوسرے کا؟ تو وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو نہیں درخواست دینی تھی نا، درخواست اسے دینی تھی، میرے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا تھا. اب یا یہ مجرم یا وہ مجرم، اسی کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے نوع انسانی کے نام، رسول پہنچا دے تو بری، اور ساری ذمہ داری اب انسانوں کی. رسول نہ پہنچائے تو دوسروں کی ذمہ داری جو ہوگی سو ہوگی، پہلی ذمہ داری رسول کی ہو جائے گی. اسی وجہ سے فرمایا گیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ کے آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اسی کو فرمایا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، یہ ہے اہم، نہایت اہم اصول، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، اب تم بولو جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ ہے وہ ذمہ داری، جان لیجئے. اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری، اٹ ہیز ٹیکن دی فارم آف اے کلیکٹو ریسپانسبلٹی، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. شخصاً کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آخری نبی محمد، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے پوری امت محمد کو بحیثیت مجموعی. اور امت کس شہر کا نام ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ میں اور آپ مل کر ہی امت بنتے ہیں نا. اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں، آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھے، تو کام کون کرے گا؟ آسمان سے اتر کر تو کرے گا؟ یہ ہندوستانی اردو جو ہے، کچھ ہندی والی اس کی کہاوت ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ نہ میں کروں نہ آپ کریں، کون کرے گا؟ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی رسول آئے گا نہیں. کرو گے تو تم کرو گے، نہیں کرو گے تو تم بھرو گے، ذمہ داری دو گے. یہ ہے دوسری لیول کی چھت. اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے؟ نماز سے، روزے سے، ستون وہی چلیں گے اوپر. میں نے بتایا تھا نا، جب نیچے چار ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی. دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے، دیواروں میں چھپ گئے. لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ذرا آگے چل کر کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز. وہ نماز ہی ہوگی جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی, وہ صلاحیت پیدا کرے گی. روزہ ہوگا, حج ہوگا, زکات ہوگی, جو اس کے لیے بھی, جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے, اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کسی سے قوت حاصل ہوگی. اب آئیے تیسری شرط, یہ ہے سب سے اہم, سب سے مشکل, سب سے کٹھن, سب سے بلند. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی شرط ہے اہم ترین اور تیسری شرط ہے بلند ترین. اس لیے میں نے کہا سب سے اونچی منزل یہ ہے. وہ اونچی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی, دین کو بالفعل غالب کرو. ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے, اس نظام کو قائم کرو. ہم نے تمہیں شریعت دی ہے, قانون دیا ہے, اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو. ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے دل میں پہنچا دینا تھا, میں نے پہنچایا چھٹی, اب آپ جانے آپ کا کام. دیکھیے کہ نہیں, صرف پہنچانا نہیں ہے, قائم کرنا ہے, غالب کرنا ہے, اللہ کا بول بالا کرنا ہے, اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے, اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے, رائج کرنا ہے. یہ جو ہے تیسری منزل, اس کے لیے بھی چار اصطلاحات ہیں قرآن کی. سب سے پہلے سورہ مدثر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو جاؤ, کمر کسو, اپنی جد و جہد کا آغاز کرو, لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو. بڑائی کرو کہ کیا مانی, صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے؟ نہیں, تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو. اتنی عربی تو آتی ہوگی. تکبیر کے معنی بڑا کرنا, تکبیر کے معنی چھوٹا کرنا. اس میں تکبیر کتاب سے کتاب کا, ٹھیک ہے, تکبیر کے معنی آسان کرنا, تفصیل الاملہ, اللہ کو بڑا کرو. کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی, اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے. عدالت میں بڑا نہیں, یہاں تو پھر بھی ہے کچھ. میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک ضامی ہے, اس کو رجم کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے, اللہ کا رسول, ان کا حکم بڑا ہے. چور ہوگا, ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا؟ جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا. اللہ کا قانون چھوٹا, اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا. کسی کی بھی بات, ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ طے ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, تب تو اللہ بڑا ہو گیا. اور اگر یہ طے نہیں ہے, جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دے تو بڑے کون ہوئے؟ جمہور. اللہ کو چھوٹا رہ گیا. اللہ کا حکم, جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے, اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے تو کون چھوٹا؟ اللہ. کون بڑا؟ جمہور. اللہ کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو. بات جان رہے ہیں؟ ربک فکبر، آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکلیف ہو گئی، ہو گئی، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا، تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف کا مفہوم کچھ اور ہے. کہنا سبحان اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے. لیکن جب کہا جائے گا وکبر ہو تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری آیت پڑھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر کرو اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی لیے دیکھیے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکبیر یا تسبیح کی نفی کر، نفی نہیں کر رہا میں، یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھے. البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے، اب شاعر ہے اور یہ کہ اس کے اندر ایک فکو ہے اپنا، یا مصاف افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مت، اور یہ مذہب ملا او جمادات و نباتات. وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے میدان میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. دلی میں انگریز کا سیکرٹریٹ تھا کہ نہیں؟ وائس رائے گنج لاج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی اذان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ وائس رائے ہنستا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں، بڑا انگریز کا قانون ہے، اللہ کا قانون تو ہم نے ثابت کیا ہوا ہے، لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے. اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا ہے، اس کی سزا موت ہوتی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے. بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابو الکلام آزاد پر، مولانا محمد علی جوہر پر، مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہ اللہ. کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے، اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے زمانے موضوعات پر. خالق دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں، اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا. لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا، باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں. یہ کلمہ بغاوت ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورا. مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو. سوچیے یہ دین کا حق تم نے سمجھا؟ دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو. میں نے حال ہی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے تو غیرت کا موقع، عقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو. اقامت دین کسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج اتنا بتا رہا ہوں، یہ تیسری چھت ہے تکبیر رب، اقامت دین. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اظہار دین. اظہار کے لفظی معنی کیا ہے؟ غلبہ، دین کو غالب کرنا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف میں بھی آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں آئی ہے، آخری ٹکڑا مختلف ہے. وکفا باللہ شہیدا، باقی پوری آیت میں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے، الہدا دے کر قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. سمجھی بات؟ اظہار دین کے کیا معنی؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر، کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ رہے. چوتھی اصطلاح، یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں، سورہ انفال میں زیادہ پرسکو الفاظ ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد شروع ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. سمجھ رہے؟ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ کوئی سی بات سمجھیے. آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور فلاں سوسائٹی جو بڑی پرامن ہے. اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کے گھیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا؟ بات سمجھیے، اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جما رہا ہے وہ کون ہے؟ باغی. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہے؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا. اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھی. جو باغی کو برداشت کرے، ایبٹمنٹ کہلائے گی، یہ جرم کی اعانت کہلائے گی. یہ دو اور دو چار کی طرح سمجھیے، پھر سمجھیے، زمین کس کی؟ Who is the rightful ruler of this world؟ اللہ. کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے؟ کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے نبرد آزمائی، اس کا فرض کچلنا، اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت، فتنہ، فساد ختم ہو جائے، بلا قبا ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے. دیکھیے، اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار میں کیا کروں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے، نمرود ہے. تمام انسان مل کر کہے ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے. آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت، پوری دنیا کی محبوبہ. اسلام کی نگاہ میں یہ بھی بغاوت. فرق کیا ہے؟ دو ٹن گندگی تھی، کوئی ایک تھر پر تھی، وہ سب میں تقسیم کر دی گئی، گندگی تو گندگی رہے گی. غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت. حاکم کو ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات دے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آزری. اللہ کے دین کو قیام کہنے، اللہ کی بڑائی کا نظام کہنے، دین کا غلبہ کہنے، کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہے. پانچویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے، حضور سے پوچھا گیا حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی اصلیت میں. اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں، پہلی دو باتیں تو واضح ہیں. ہر چیزیں کوئی شخص سے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے. نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا. کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے، اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے؟ فرض کیجیے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا، یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت. تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا، اللہ کا بول بالا کرنا. بات ایک ہی ہے، تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کہہ لے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کہہ لے، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لے. مفہوم ایک ہی ہے، یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی. ان دو میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، تربوزے کی بیل، کتری کی بیل، کتنی پھیلے گی؟ پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا. بیجوں میں پھیل جائے، رہے گی زمین پر. ایک ہے وہ درخت، وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر. سمجھ رہے؟ کسی طریقے سے تبلیغ بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ. مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں ہے. انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے. مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں. ان کے یہاں شریعت ہی ثابت کر دی تھی سینٹ پال نے، شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا؟ جب قانون ہے نہیں، نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، کہیں بال ہی نہیں ہے، وہ کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی؟ ان کے پاس شریعت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے، اب بھی وہ الفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دی لا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی، لیکن سیج کال نے بیت جنبش قلم شریعت کو ثابت کر دیا. موجودہ عیسائیت حقیقت میں پولیزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں. اس پولیزم میں شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں تو نافذ کسے کرے؟ دیکھیے، فرض کیجیے اسلام میں شریعت نہ ہوتی، تو پھر تو ایک اللہ رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا. یہاں سارا معاملہ کیا، شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ، اور اللہ کے دین کو قائم کرو. وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ. کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا ہے؟ تبلیغ ہے. لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے. جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ. اسلام میں یہ دونوں ہیں. دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی. نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو. کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر. جیسے حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ سنایا تھا، اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ، نمبر دو رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق. کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ؟ جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم سر تسلیم خم. اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا، وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لیں، اکثریت سے فیصلہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن. اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت. اور اگر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو، خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ اسلامی بادشاہت. یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ. ابھی جبکہ انسانی تمدن پرائمیٹو سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی، لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب؟ جس کی مثال ہے داؤد اور سلیمان کی بادشاہت، اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے؟ نمرود اور فرعون کی بادشاہت. اسلامی جمہوریت کیا ہوگی؟ کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سننا. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یا بنگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا. ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جو پاکستان دیٹ وار، اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. لیکن رہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں، آپریٹو کلاوزز میں نہیں. نافذ بھی کیا اس نے، اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی علیحدگی نہ ہوتی. اب اس کو نافذ نہیں کریں گے، یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے. جو شہ اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تلخ ہے، حقیقت پر مبنی. وہ مقصد کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ نہیں کیا، اصلیتیں اٹھی، علاقائیت اٹھی، اختلافات ہوئے. کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا. ہندی کیوں محکوم بنے پنجابی کا؟ ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے، بنو تو صحیح. اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان کی محکومیت کیوں اختیار کرے؟ یہ بات جان لیجئے. بہرحال یہ تو ذرا ایک مقطعے میں آ پڑی تھی سکون کا سرانہ. بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے. ہماری ذمہ داریوں کی یہ تین لیول ہیں. نیچے یقین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اس کا پلنتھ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، بولے الاسلام علی خمس، ان پانچ پر وہ اسلام کی چھت ہے. اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، ٹوٹل ہوگی تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. پارشل عبادت عبادت نہیں، جزوی اسلام اسلام نہیں. اسلام ہے تو کلی اسلام، عبادت ہے تو ہم قد ہم وقت ہم وضو اللہ کی بندگی. دوسری شرط، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، حجت قائم کرو خلق خدا پر. اچھا آج کیا ہوگا، وہ فزیکل ہیل ڈائسنس والی بات ہے. امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے. امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی، پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے.